نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طهارت کے ابواب میں سے وضو اور غسل تیمم وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب الحیض، عورتوں سے متعلق جو خاص عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس سے متعلق یہ باب باندھا ہے، باب الحیض. اور حیض کہتے ہیں اس خاص خون کو جو اللہ تعالیٰ نے بنا تھوا کے اوپر گویا فرض کر دیا ہے، اور اس کی بہت سی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہرحال. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مستقل بیماری میں مبتلا کر دیا تو ان کے لیے کچھ آسانیاں بھی کر دی ہیں. ان دنوں میں جب یہ بیماری رہے گی، اور اس کو بیماری ہی کہا جائے گا کیونکہ عورت کی حالت اس وقت ایک بیمار کی کیفیت سے گزر رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے جیسے کہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ آدمی کو چاہیے کہ اس حالت میں عورت کا خاص خیال رکھے، کیونکہ اس کے مزاج میں تیزی آ جاتی ہے. مرد کو چاہیے کہ، اور اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ، ہر ایک دوسرے کے مزاج کا خیال رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت میں یہ بھی تھا کہ بلکہ یہودیوں کے خلاف، یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ عورت اس خاص حالت میں ہو جاتی تو اس کو کسی خاص کمرے میں، گھر کے خاص کمرے میں بند کرتے تھے، اس کے ساتھ کھانا پینا نہیں رکھتے تھے، اور گھلنا ملنا بھی نہیں ہوتا تھا، گویا اس کو نجس عین سمجھتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس وجہ سے اس حالت میں عورت کو ایک ایسے آدمی کی، آدمیوں کی ضرورت تھی کہ اس کی غمخاری کریں، اس کی مدد کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سنت چھوڑی ہے وہ یہ ہے کہ اس خاص حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اور اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ سونا نہیں چھوڑتے تھے، ایک بستر پر ایک ہی چادر میں لپٹ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سوتے تھے. یہاں تک کہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے سوتے سوتے یہ حالت آ گئی تو میں چپکے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے کھسک گئی، تو پیارے رسول نے فرمایا کہ کیوں ایسا کیا تم نے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ حالت ہو گئی، تو پیارے رسول نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر مقرر کر رکھا ہے، جب یہ حالت ہو تو آدمی بہرحال نماز وغیرہ سے رک جائے. اس مصیبت میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی نماز ان سے آسان کر دی ہے. اسلام کا یہ عام قاعدہ ہے الحمدللہ کہ جہاں مصیبت پڑتی ہے اس میں آسانیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو یہ خاص حالت ہے، عورت کو اگر یہ بیماری نہ ہو تو اس سے ازدواجی زندگی بھی کامیاب نہیں ہوگی، کسی طرح اولاد کی پیدائش وغیرہ کا مسئلہ بھی کسی پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اگر کسی عورت کو حیض نہ آئے تو شاید بہت کم ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بچے جنتی ہیں، تو یہ ایک علامت ہے اللہ کی قدرت سے. اور اس کے بعد طبی نقطۂ نظر سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورت کے لیے ضروری ہے، اس کا رک جانا بہرحال بہت کچھ نقصان ہے، یہ نقصان کا باعث ہے، اس وجہ سے اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے. اس کا علاج بھی، خاص طور پر دماغی توازن کا خطرہ ہوتا ہے، آنکھوں پر اثر ہو جاتا ہے، کانوں پر، اعضائے رئیسہ پر اس کے رک جانے سے برا اثر پڑتا ہے، اس وجہ سے اس کا بال انتظام آنا ایک صحت مند عورت کی دلیل ہوتی ہے. بہرحال ایک چیز ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو ذکر کیا. لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں بہت سی چیزیں، کہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں حکمت سے خالی نہیں ہوتی، تو پھر یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت سے خالی نہیں ہے. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اس حالت میں عورت کو کیا کرنا ہے، شرعی امور، نماز، روزے اور حج یا دوسرے امور سے متعلق اس کے خاص احکام ہیں. اس ضمن میں اس احادیث کو ذکر کیا جاتا ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ بنت ابی حبیش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم الأسود يعرى فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود. روایت ہے کہ اگر عورت کا خون مستقل جاری رہتا ہے تو کیا حالت ہے, کیا حکم ہے اس کا, اور اگر عورت کو عادت ہے کہ پانچ دن یا چھ دن مستقل طور پر آتا ہے اس کے بعد رک جاتا ہے, اس عادت کے خلاف اچانک ہو گیا کہ چھ دن کی عادت کو توڑ کر کے دس دن تک گزر گیا خون کا آنا, تو کیا حکم ہے؟ ایک عورت تھی فاطمہ بنت ابی حبیش, ان کو خون مستقل اور بالاستمرار آ رہا تھا, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان دم الحیض دم اسود یعرف یعرف, اس میں ایک خاص بو ہوتی ہے, اور یعرف یا یہ کہ وہ پہچانا جاتا ہے, عورتیں اس کو پہچانتی ہیں, پہچاننے والے اس کو پہچانتے ہیں, وہ کالا ہوتا ہے. فاذا کان ذلك جب یہ حالت ہو فامسکی عن الصلاۃ تو نماز سے رک جاؤ, صلاۃ نہ پڑھو اس حالت میں. فاذا کان الاخر اگر کالے رنگ کے بجائے یا خاص بو کے بجائے دوسری بو ہو یا رنگ کالا نہ ہو بلکہ سرخ ہو جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے تو وہ حیض مانع عن الصلاۃ نہیں ہے بلکہ وہ استحاضہ ہو گیا, اس کا حکم شریعت میں یا فقہ کے اندر استحاضہ دیا گیا. اس حالت میں عورت کو یہ چاہیے کہ غسل کر لے غسل حیض سے فارغ ہو کر کے اور ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے. نماز اس کو بہرحال پڑھنا ہے, اس میں غلطی ہوتی ہے, مردوں کی بھی غلطی ہوتی ہے, عورتیں بعض عورتیں نہیں سمجھتی ہیں, شرم میں ذکر بھی نہیں کرتی ہیں, تو چھ دن کے بجائے دس دن تک وہ نماز چھوڑے بیٹھتی ہیں. نہیں, حالات کی تفتیش تو ہم خود کم علیکم نہ رہا, شوہر کو چاہیے کہ اس باب میں معلومات حاصل کر کے عورت کو جا کر کے بتائے. تو یہ چیز بہرحال اہم ہے, ایسا ہوتا ہے, بعض لوگوں نے بعض عورتوں نے پوچھا کہ ہم تو کسی صبح میں نقطہ خطرہ آتا رہا دس دس دن تک مہینے کی نماز چھوڑ دیتے تھے, یہ غلط ہوتا ہے. پیارے رسول نے ایک خاص علامت بتائی ہے, اس علامت کے ہوتے ہوئے صلاۃ نہیں پڑھنی ہے. اس کے علاوہ اور شوہر کے قریب یا شوہر سے جمع, شوہر جمع بھی نہیں کر سکتا ان کے ساتھ, اور اگر دوسری حالت ہے رنگ کالا نہیں بلکہ سرخ ہے تو اس کے بارے میں دوسری حدیث آئے گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ حیض کا خون نہیں ہے جو رحم کے اندر سے آتا ہے یا رحم کی گہرائی سے آتا ہے بلکہ یہ باہر کی رگ ہوتی ہے جس کو شیطان چھیڑ دیتا ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح عام رگ کو چھیڑ دیجئے اس میں سے خون سرخ نکلتا ہے, اسی طرح سرخ خون جمانے لگے تو وہ ناپاک وضو کا ناقص تو ہے, وضو اس سے ٹوٹتا ہے لیکن غسل کی ضرورت نہیں ہے. غسل طہارت کر کے عورت حیض کے بعد پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. فاذا کان الاخر فتوضئی وصلی, وضو کرو اور نماز پڑھو. اس وضو کا طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز ظہر کے لیے وضو کیا تو ظہر کی سنت اور ظہر کی آگے پیچھے کی سنت اور ظہر کی فرض اس سے پڑھیں گے. اس کے بعد اگر جمع تقدیم کرنی ہے, دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہے اگر سفر میں ہے اور عصر کو بھی پڑھنا ہے تو نئے وضو کے ساتھ, دوسرے وضو کے ساتھ, اور اگر وقت میں پڑھنا ہے تو بہرحال اس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے, ہر وقت میں نیا وضو نئی نماز کے لیے. اسی طرح طواف کا بھی مسئلہ ہے, اگر وہ طواف کرنا چاہتی ہیں, طواف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الطواف صلاۃ غیر انہ ابیح فیہ الکلام او ان الا انہ ابیح فیہ الکلام, طواف یہ صلاۃ ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ عام صلات میں بولنا جائز نہیں ہے اور طواف میں بولنا جائز ہے. اس سے علماء نے عرض کیا ہے کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے, وضو شرط مان کر کے آپ نے کسی عورت نے فرض نماز پڑھی مغرب کی, پھر وہ طواف کرنا چاہتی ہے, اس حالت میں اس کو استحاضہ ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نیا وضو کرے پھر اس کے بعد طواف کرے. عشاء کا وقت ہوگا تو پھر اس کو نیا وضو کرنا ہوگا, فجر کے وقت کو نیا وضو کرنا ہی ہے. بہرحال تو یہ حکم ہے اس عورت کا جس کا خون عادت سے بڑھ کر کے یا شروع ہی سے اتنی مدت تک چل رہا ہے جو عام طور پر عورتوں کی عادت کا خون نہیں ہوتا ہے, تو اس میں اس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہچان بتائی. کچھ عورتیں آئیں جنہوں نے اس قسم کی شکایت کی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جو پرانی عادت تھی اس عادت کے ایام تک تم نماز اور دوسری چیزوں سے دور رہو, اور جب وہ دن گزر جائے, چھ دن عادت تھی, چھ دن رک کر کے پھر اس کے بعد ساتویں دن غسل کر کے اور ہر نماز کے لیے وضو کرو.
اس طرح کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اگر عادت ہے تو عادت کی طرف اس کو اپنا لوٹنا چاہیے, نہیں تو کم سے کم یہ خون کی پہچان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, ان دم الحیض دم الاسود, خون حیض کا خون کالا ہوتا ہے اور اس میں ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے. یورف, باب علماء نے اس کو یورف پڑھا, یورف کے معنی مہک خو اور بو ہوتی ہے, اور کچھ لوگوں نے پڑھا ہے اس کو یورف, یعنی وہ پہچانا جاتا ہے, چھپ کے نہیں رہے گا. تو پہچان کر کے اس کے بعد نماز کو ہر وضو کے نئے وضو کے ساتھ نماز پڑھیں گی. حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ میری بیوی کو خون کافی دن تک آتا رہتا ہے, تو انہوں نے فتویٰ دیا, کہا کہ جب تک اس کے ایام کے دن معروف ہیں اس وقت تک تو تم کو اس سے دور رہنا ہے, وہ جس طرح وہ نماز سے دور رہے گی, لیکن جب نماز اس کے لیے جائز ہو گئی تو شوہر کا آنا جانا بھی اس کے لیے جائز ہوگا. یعنی یہ کہ اگر خون حیض کا نہیں ہے, استحاضے کا خون ہے, تو اس حالت میں عورت اس سے ہم بستری بھی کر سکتا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتوے میں ہے. انہوں نے مثال دی, فَإِذَا جَازَتِ الصَّلَاةُ جَازَ أَن يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا, جب نماز اس کے لیے جائز ہو گئی تو پھر اب شوہر بھی اس کے پاس آ سکتا ہے. وفی حدیث اسماء بنت عمیس عند ابی داؤد, ولتجلس فی مرکن فاذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا. بعض عورتوں کو خالص خون نہیں آتا ہے بلکہ دوسرے رنگ کے مادے نکلتے رہتے ہیں, سفرازات جس کو کہتے ہیں, پیلے رنگ کا یا اور کسی رنگ کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس, انہوں نے بھی اس قسم کا سوال کیا, تو پیارے رسول نے فرمایا کہ ان کو اپنے پہچان کے لیے کسی ٹب میں لگن مرکن, کپڑے دھونے کے جو برتن ہوتے ہیں عام طور پر پرانے زمانے میں بھی, جس کو اس وقت ٹب کہا جاتا ہے یا لگن کہتے ہیں, اس میں بیٹھ کر کے پانی بھر کر کے دیکھیں, اگر اس کے اوپر خون کے بجائے پیلا رنگ آ جاتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے ایام کے دن گزر گئے, اب وہ غسل کر لیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. گویا اگر خون بھی آتا رہا تو اس خون میں پیلاپن کچھ نہ کچھ رہے گا یا سرخی رہے گی اور وہ ناقض وضو ہوگا, ہر نماز کے لیے ان کو وضو کرنا ہوگا. اور یہاں آپ نے فرمایا فلتب تصل للظہر والعصر, ظہر اور عصر کے لیے دونوں کے لیے ایک غسل کریں. دونوں کے لیے غسل کیسے ہوگا, ظہر کے وقت غسل کریں گی, اسی غسل سے عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھیں گی, یا کوئی دوسری شکل ہے. ظاہری حدیث کے الفاظ سے, تو اس حدیث کے الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کے وقت اگر غسل کر لیا انہوں نے, غسل واجب جو حیض کے ختم ہونے کے بعد کا دوسرے نو کا غسل ہے کہ ہر دو نمازوں کے لیے وہ غسل کریں. ظہر کے لیے غسل کر لیا, عصر کا وقت ہوا پھر عصر کے لیے غسل کر لیا, پھر اس کے بعد مغرب کا وقت آیا تو مغرب کے لیے نیا غسل کریں گی, اور اسی غسل سے ایسا پڑھ لیں گی یا کیا شکل ہوگی. یہ ایک اجمالی بیان ہے, اس کی تفسیر دوسری حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ اگر غسل واجب نہیں ہوا لیکن اگر یہ کر سکتی ہیں تو ظہر کو پیچھے کر کے آخری وقت میں ظہر کے غسل کریں اور ظہر کی نماز پڑھیں. ظہر کی نماز پڑھیں گی تو تھوڑی دیر کے بعد عصر کا وقت آ جائے گا, اسی عصر کے ساتھ اسی غسل کے ساتھ وضو نیا وضو کر کے اور پھر عصر کی نماز پڑھیں. یہ ہے اس کی تفسیر, یعنی ظہر اور عصر کے لیے نیا ایک غسل کرنے کی تفصیل. اور تفسیر حدیث شریف میں اس طرح آئی ہے کہ ظہر کو اگر ظہر کا ٹائم پہلا ٹائم 1 بجے ہو رہا ہے یا 12:30 بجے ہو رہا ہے اور آخری ٹائم 3:30 بجے ہو رہا ہے تو 3 بجے وہ غسل کرنا سمجھ لیجیے اور وہ ظہر کی نماز پڑھیں. ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر کے پھر عصر کے لیے نیا وضو کر کے وضو کرتے ہوئے فارغ ہوں گی, اتنے میں عصر کا وقت داخل ہو جائے گا, عصر کی نماز پڑھ لیں. اگر ایسا کر سکتی ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے. پیارے رسول نے فرمایا دوسری حدیث, ان ذالک احب ذالک احب الیہ, یہ چیز مجھے زیادہ پسند ہے کہ ہر دو نمازوں کو پہلی نماز کو پیچھے کر کے پہلے اور دوسری نماز کو پہلے وقت میں پڑھ کر کے اور دونوں کے لیے ایک غسل کر کے پڑھیں, وہ ذالک احب الیہ, یہ مجھے زیادہ پسند ہے. لیکن یہ چیز یعنی غسل کرنا ہر دو نمازوں کے لیے واجب نہیں ہے بلکہ ایک استحبابی احب, پیارے رسول نے فرمایا یہ مستحب ہے میرے نزدیک. لیکن اگر نہیں غسل کر رہی ہے وہی واجب غسل کر کے اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کر کے وہ نماز پڑھ رہی ہیں, غسل نہیں کر رہے ہیں ہر دو نمازوں کے لیے تو وہ جائز ہے. جیسا کہ اس روایت میں آ رہا ہوں حمنا بنت جحش, حمنا بنت جحش زینب بنت جحش, حمنا بنت جحش, اسی طرح ایک اور آتی ہیں اور ان کا نام ہے ام حبیبہ بنت جحش. تین بنات جحش, جحش کی لڑکیاں تین, اس میں سے ام حبیبہ, حمنا بنت جحش, زینب بنت جحش, یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ زینب تھی. ان کو بھی جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ یہ عارضہ رہتا تھا, اور تینوں بہنوں کو یہ مرض تھا کہ خون عورتوں کی ایام کے محدود دنوں کے علاوہ اور دنوں تک آتا رہتا تھا بلا انقطاع. تو اب یہ پورے دن کیا وہ نماز چھوڑیں گی یا کیا شکل ہوگی, وہی چیز رہی. حمنا بنت جحش نے پوچھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہتی ہیں کنت استحاب حیضتا کثیرتا جدا, مجھے خون بہت تیزی سے آتا تھا. یہاں استحاضہ کا مطلب نہیں, وہ استحاضہ کا معنی نہیں جانتی تھی اس وقت, استحاضہ کا اصطلاحی معنی نہیں جانتی تھی. استحاضہ کا مطلب وہ خون جو حیض کے بعد آتا ہے, لیکن وہ اس وقت کہتی کہ مجھے خون زیادہ سے زیادہ آتا رہتا تھا. پھر میں نے پیارے رسول سے جا کر کے پوچھا, فأتيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, استفتی پیارے رسول سے آ کر کے میں نے فتویٰ پوچھا, فقال, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اور مجھ سے فرمایا, انما ہی رقبت من الشیطان, یہ شیطان کی ایک ایڑ ہوتی ہے یا شیطان کا چونکا ہوتا ہے جو عورت کے جسم میں لگا دیتا ہے, اس سے وہ رگ پھٹ کر کے اور خون آنے لگتا ہے. یہ حیض کا خون نہیں ہے, انما ہی رقبت من الشیطان. فتحید ستتا ایام, چھ دن یا سات دن جو تمہاری عادت یا عام عورتوں کی عادت ہوتی ہے, اپنی عادت کے مطابق تم اس کو حیض کا خون شمار کر کے اور نماز اور دوسری چیزوں سے رک جاؤ. تم مختصلی, اس کے بعد پھر جب چھ دن گزر جائیں یا سات دن جو عادت کے دن تمہارے تھے, اس کے بعد واجبی غسل کرو. فی دستمقاتی, جب اس طرح کر کے جب پاک ہو گئی, فصلی اربعۃً وعشرین او ثلاثۃً وعشرین, چھ دن تو اس میں شمار ہوئے, اس کے بعد اگر پورے مہینے آ رہا ہے تو چوبیس دن یا تیئیس دن, سات دن اگر روکے, اگر وہ رک گئیں اور اس کو شمار کیا حیض کا خون, تو وہ تیئیس دن ان کے لیے باقی رہے گی, چھ دن تو چوبیس دن باقی رہیں گے. چوبیس دن وہ نماز پڑھیں گے کس شکل سے, جس طرح پیارے رسول نے دو شکلیں بتائیں. ایک تو یہ کہ اگر فین قوی تھی, کہ آئے گا یہ اس کی تفسیر آئے گی کہ اگر وہ طاقت رکھتی ہیں کہ ہر دو نمازوں کو اکٹھی کر کے اور ایک غسل کے ساتھ ہر دو نمازوں کو دو وضو کے ساتھ پڑھ لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے, نہیں تو ہر نماز کے لیے, ہر صلات کے لیے نیا وضو کریں. کیا فرما رہے ہیں؟ سوالات رکھیے گا انشاءاللہ. سوال پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بعض عورتیں آگے پیچھے کرنے کے لیے یا عمرہ حج رمضان کو بھی مکمل کرنے کے لیے بعض عورتیں دوا کھا کر کے اور آگے پیچھے کر لیتی, تو کیا جائز ہے؟ جائز ہے, صحیح ہے, جب تک وہ چیز باہر نہیں آتی ہے کسی حالت میں. یہ مسئلہ ابواب الطہارہ میں بہت لمبے انداز پر علماء نے بحث کی, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد ہے اس کو شہوت بھڑکی اور پانی کا کی حرکت آئی لیکن ابھی نہیں نکلی ہے, وہ باوضو ہے, اس کا وضو رہے گا, اور نماز پڑھنے کے بعد اگر اس کو پانی کا قطرہ نکلا, منی کا قطرہ نکلا, تو اس کو مزی کہا جائے گا, وضو ٹوٹے گا بعد میں. نماز کے وقت ٹوٹا تو اس وقت اس کو نیا وضو کرنا ہو, لیکن جب تک اندر ہے حرکت محسوس ہوئی لیکن نکلا نہیں ہے تو وضو صحیح ہے. تو خروج جس طرح ریا, ایک عام مثال لے لیجئے کہ آدمی کے پیٹ میں ریا گردش کرتی ہوتی ہے, جب تک وہ نہیں نکلتی ہے وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا, نہیں دیا جائے گا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ عورت اگر روک لیتی ہے علاج کے ذریعے سے, یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا, مسلم شریف میں ہے, الدواء یقطع الحیض, باقاعدہ باب باندھا ہے کہ عورت اگر حیض کو روکنے یا ختم کرنے کے لیے دوا استعمال کرے تو کیا حکم ہے اس کا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فتوا دیا کہ وہ جائز ہے, ایسا کر سکتی ہے. بہرحال یہ چیز ہمارے خیال سے کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے, لیکن مشکل یہ ہوتی ہے آج کل جو مسئلے مسائل پوچھنے والوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اور ہی زیادہ مصیبت میں پڑ جاتی ہیں, کہ انہوں نے حج کو پورا کرنے کے لیے دوا استعمال کیا، لیکن دوا پورے طور پر دوا نے کام نہیں کیا اور وہ نقطے نقطے چھ دن کے بجائے 15 دن تک وہ آتا رہتا ہے اسی کالی حالت میں. پیارے رسول نے فرمایا ان دم الحیض دم الاسود ہے اور کالا ہے، تو وہ کھل کر کے آنے کے بجائے وہ آہستہ آہستہ آ کر کے اپنا پیریڈ بڑھا لیتا ہے، یہ مصیبت ہوتی ہے. اس وجہ سے عورتوں کو بہرحال اس کا حساب رکھنا چاہیے، اگر پہلے سے تجربہ ہے کہ اس کے کھانے سے وہ پورے طور پر رک جاتا ہے تو صحیح، ورنہ اور بڑی مصیبتیں پھنس جاتی ہیں، ایسا ہوتا ہے. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ جب تم حیض کے دنوں سے پاک ہو جاؤ تو 24 دن یا 23 دن جتنی تمہاری عادت تھی 6 یا 7 دن کی، اس کے بعد تم 24 یا 23 دن نمازیں پڑھو اور روزے رکھو. فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ، یہ تمہارے لیے کافی ہے. وَكَذَلِكَ فَعَلِ كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، اسی طرح تمہاری جیسی عادت ہے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ 6 یا 7 دن، اسی طرح ہر مہینے میں کیا کرو. اگر مہینے بھر خون چل رہا ہے تو اس کی پرواہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر نماز کی نیا وضو کرنا ہو. پھر آپ نے فرمایا فَإِنْ خَوِيْتِ، اگر اس کی طاقت رکھ سکتی ہو یا رکھتی ہو یہ کر سکتی ہو کہ تؤخر الظہر وتعجل العصر، ظہر کو اس کے آخر ٹائم میں کر کے یا ظہر کو عصر کے وقت کر کے، عصر کو پہلے ٹائم میں کر کے، دونوں کے لیے غسل کر کے اور الگ الگ دونوں کے لیے وضو کر کے اگر نماز پڑھ سکتی ہو تو یہ زیادہ افضل ہے. اسی طرح ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھ کے پھر مغرب اور عشاء کو بھی، مغرب کو پیچھے کر کے عشاء کے پہلے ٹائم میں دونوں کو اکٹھا کر کے ایک غسل کے ساتھ پڑھ سکتی ہو تو ایسا کرو اور دونوں نمازوں کو اکٹھا کرو. ففعلی، ایسا کرو اور صبح کے لیے فجر کے لیے الگ غسل کر کے نماز پڑھو. قال، پیارے رسول نے فرمایا او ہوا اعجب الامرین الی، بغیر غسل کے وضو دو نمازوں کو اکٹھا کر کے ہر نماز کو صرف وضو کے ساتھ نماز پڑھنے سے یہ طریقہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ. او اعجب الامرین الی، یہ کہ ہر دو نمازوں کو ایک غسل کے ساتھ اکٹھا کر کے پڑھو، یہ زیادہ مجھے پسند ہے. اعجب، اس سے معلوم ہوا کہ پیارے رسول نے اس کو واجب نہیں کہا ہے بلکہ یہ مستحب ہے، اگر ایسا کر سکتی ہے عورت تو کرے. جی، عن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان ام حبیبہ بنت جہش وہاں حمنہ بنت جہش تھی اس سے پہلے ان کی بہن، پھر ان کی بہن ام حبیبہ بنت جہش نے پیارے رسول کے دربار میں شکایت کی خون کے استمرار کی. شکت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم، کی خون مستقل طور پر ان کو آتا رہتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام کسی قدر ما کانت تحبسو کی حیضت کی، تمہاری جو پرانی عادت تھی اس خون کے استمرار سے پہلے، تمہاری جو عادت تھی 6 دن یا 7 دن، اس مدت تک تم نماز اور دوسری چیزوں سے رک جاؤ. تم مغتسلی، اس کے بعد تم غسل کرو. فکانت تغتسل لکل صلاتن، تو وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اغتسلی لکل صلاتن، ہر نماز کے لیے غسل کرو، لیکن وہ خود اپنے طور پر دو نمازوں کے بجائے ہر نماز کے لیے وہ غسل کر لیا کرتی تھی، یہ ان کی طرف سے تھا. فکانت تغتسل لکل صلاتن، ہر صلات کے لیے وہ غسل کرتی تھی. پیارے رسول نے آسانی کے لیے بتایا ان کو کہ یہ آسان طریقہ ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھے کر لو، لیکن انہوں نے ہر نماز کے لیے غسل اپنے لیے پسند کیا. اور یہ کہا جاتا کہ یہ کام صحیح نہیں تھا، لیکن چونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، پیارے رسول کے سامنے ہوا، آپ نے اس پر انکار نہیں کیا، تو اس کو شرعیت مل گئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی یہ کہا جائے گا کہ اور ہی افضل ہے، کیونکہ وہ ایسا کرتی تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل پر انکار نہیں کیا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے پیارے رسول کو اس کا علم نہ ہو، آپ نے تو کہا تھا دو نمازوں کو اکٹھا کر کے، یہ دونوں کے لیے اکٹھی کر کے دونوں کو اس کے لیے ایک غسل کرو، انہوں نے ہر نماز کے لیے اپنے تئیں کیا، پیارے رسول کو اس کی خبر نہیں لگی. نہیں، یہ چیز اصولی طور پر صحیح نہیں ہے. جو بھی فعل صحابہ کرام میں، صحیح مسئلہ یہ ہے، علماء کا کہنا ہے کہ صحابہ کرام چپکے سے بھی اگر کوئی فعل کرتے رہے ہوں گے اور وہ چیز اللہ کی مرضی کے خلاف، شریعت کے خلاف رہی ہو، تو وحی کے زمانے میں جب تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ تھے لوگوں میں، ضرور اس پر انکار کی آیت یا اللہ کی طرف سے وحی، سنت کی وحی ضرور نازل ہوتی ہے، اور پیارے رسول فرماتے ہیں کہ یہ چیز تم کرتے ہو غلط ہے. بہت سی آیتیں ایسی اومن الناس من یقول اومن الناس کذا، یعنی بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں، اس طرح کی آیتیں آئی ہیں تو اس طرح کا بیان ہوتا. اور اسی یہی قاعدہ ہے، یہ کہنا کہ نہیں وہ اپنی طرف سے کر رہی تھیں اس کی شرعیت کی کوئی دلیل نہیں، نہیں، پیارے رسول کے زمانے میں جب یہ چیز انہوں نے کی اور پیارے رسول کی طرف سے اس پر کوئی انکار نہیں آیا تو گویا یہ چیز بھی مشروع ہو گئی، یعنی یہ اچھے سے اچھا کام ہو گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا نازل والقرآن ينزل ولو كان شيئا انها عنه لنهانا عن القرآن. وہ ایک مسئلہ تھا، لوڈیوں کو لوگ چاہتے تھے کہ لوڈی کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ مالک سے حاملہ ہو گئی پھر اس نے بچہ دیا تو بچہ بھی آزاد اور شوہر کے یا مالک کے انتقال کے بعد وہ وراثت میں نہیں آئے گی بلکہ وہ بھی آزاد ہو جائے گی. لوگ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو، بچہ اس سے نہ ہو، خدمت کے لیے اس سے کمزوری کمی نہ آئے، کیونکہ حمل کی حالت میں بہت کچھ کمزوری آ سکتی ہے. تو اس صورت میں وہ عدل کرتے تھے، یعنی جمع تو کرتے تھے لیکن پانی یا منی نہیں گراتے تھے، باہر گراتے تھے، یہ عدل کا طریقہ تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ہم لوگ یہ کام کرتے تھے، قلنا نازل والقرآن ينزل، حالت یہ تھی کہ قرآن اس وقت وہی نازل ہوتی تھی، فلو کان شیء ینہانا ہو، اگر کوئی منع کرنے کی چیز ہوتی، یہ کام اگر منع کرنے کی چیز کا کام تھا تو لنہانا عن القرآن، تو قرآن ہمیں اس سے منع کرتا. اس کا مطلب ہے کہ چھپ کر کے بھی اگر کوئی کام صحابی نے کیا اور اس کے بارے میں بتایا کہ ہم نے یہ کام کرتے تھے یا ہم اس طرح تجارت کرتے تھے کسی مسئلے میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ شرعیت کا درجہ وہ لے لیتا ہے، کیونکہ اگر وہ چیز غلط ہوتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خبر دیتا کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ان کا یہ کرنا غلط ہے. اور جب نہیں اس طرح کی بات آئی تو اس سے یہ لیا جائے گا کہ یہ چیز مشروع ہے. اسی طرح وہ جو کرتی تھیں، پیارے رسول نے تو بتایا ان کی بہن کو کہ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے ایک غسل کر کے اور دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ وضو کر کے پڑھ لو، بکان اکثر کو فصل کل صلاح، اپنی پسند سے وہ خود ہر نماز کے لیے الگ غسل کرتی تھی. یہ بھی چیز مشروع ہی، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط نہیں کہا، آپ کی زندگی مبارک میں یہ چیز ہو رہی تھی. حضرت ام عطیہ کہتی ہیں، ام عطیہ الانصاری رضی اللہ عنہ قالت کنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ بعد الطہر شیئا رواہ البخاری. پیارے رسول کے زمانے میں ہم مٹمیلی چیز کو یا پیلی چیز کوئی شرمگاہ سے نکلتی تھی اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتے تھے. کنا لا نعده شیئا، اس کو ہم کچھ نہیں شمار کرتے تھے، یعنی وہ وضو تو اس سے ٹوٹے گا کوئی بھی چیز ہو، لیکن یہ چیز نماز سے روکنے والی یا اور دوسری چیزیں جو حیض کی شکل میں روک دیتی ہیں وہ اس طرح کی چیز اس کو ہم شمار نہیں کرتے تھے. یہ مقصد ان کا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کے شرمگاہ سے، آپ یہ عام قاعدہ سمجھیں، ایک عام قاعدہ جو علماء نے تعبیر کی ہے، ما خرج من السبیلین، دونوں راستوں میں سے کسی راستے سے بھی کوئی چیز نکلے شرمگاہ کے تو اس سے وضو ٹوٹے گا. یہاں تک کہ کہا کہ اگر حسوا، حسا کا لفظ بھی آیا ہے کتابوں میں سبحان اللہ، کہ اگر کوئی پتھری نکل جائے یا پتھر نکل جائے تب بھی اس سے وضو ٹوٹے گا. یہاں تک کہ اگر کیڑا نکلے، پیٹ میں کیڑے بھی ہو سکتے ہیں، کیڑا نکلا اس کے ساتھ کچھ نہیں نکلا تو ناقض وضو ہوا. یہ ہے دوبر سے نکلنے کا مسئلہ، آگے سے بھی پیشاب کا خطرہ نکل گیا وضو اس سے ٹوٹا، الا یہ کہ خدا خاصہ سلس البول کا مریض ہو تو اس کو خاص ایک رخصت ہے، لیکن اگر وقتاً فوقتاً کمی نکل گیا تو اسے وضو. اسی طرح اگر ودی یا مزی یا منی کا خطرہ نکل گیا تو وضو ٹوٹا، جب تک نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح پیلی کوئی چیز، پیلا مادہ نکلا یا یہ کہ مٹمیلا مادہ عورتوں کی شرمگاہ سے باقی کے بعد بھی نکلتی رہتی ہیں، یہ چیز غسل کو واجب کرنے والی نہیں ہے یا نماز سے روکنے والی، روزے سے روکنے والی نہیں، شوہر کی ضرورت سے یا شوہر کی خواہش سے بھی روکنے والی نہیں ہے. اس وجہ سے انہوں نے بتایا، کہتی ہیں کہ ہم اس کو کچھ معنی چیز شمار نہیں کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کی چیز نماز سے روکنے والی نہیں. اسی طرح جب نماز جائز ہوا جیسا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، تو شوہر کا آنا جانا بھی یا شوہر کے ساتھ ہم بستری بھی اس کے لیے جائز ہے. انس رضی اللہ عنہ، یہ بھی یہاں حضرت ام عطیہ کا یہ فعل بھی اسی قاعدے کے اوپر اس کو فٹ کرنا ہے کہ پیارے رسول کے زمانے میں یہ لوگ اس کو کوئی مانے چیز سمانے نہیں کرتے، یا تو پیارے رسول سے پوچھا ہو یا یہ کہ اپنے طور پر بہرحال یہ چیز ان کا کرنا یہ بعید معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو وہ پیارے رسول کے دربار میں لے جا کر کے پہنچاتی تھیں کہ یہ چیز جائز ہے نہیں جائز ہے، کیونکہ لوگ جاہلیت اور لا علمی کے زمانے میں تھے، اور جب علم کا دور شروع ہوا پیارے رسول کی آمد سے تو ہر چیز، یہاں تک کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ بتاؤ کہ یہ کون سا مہینہ ہے، بتاؤ یہ کون سا شہر ہے، اللہ اور رسول عالم کہا گئے، نہیں کہا کہ یہ مکہ ہے یا ذوالحجہ کا مہینہ ہے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے پیارے رسول اس کا کوئی اسلامی اور شرعی نام دوسرا رکھیں، تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو کرتی تھیں یہ لوگ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور اس کو پوچھا ہوگا انہوں نے، اور اگر نہیں پوچھا ہے اس کو نہیں شمار کرتی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ پیارے رسول کے زمانے میں اس نے شرعیت کا صیغہ لے لیا. عن انس رضی اللہ عنہ ان الیہود کانت اذا حاوت المرأة فیہم لم یواکلوها. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی ان کی عورتیں جب حائض ہوتی تھیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتے تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا کل شیء الا النکاح، عورتوں کے ساتھ سب کچھ کرو اس حالت میں سوائے جمع کے، یعنی کہ پہلے آدمی اکٹھا سوتا تھا، اکٹھا سو سکتا ہے، جسم سے